على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين.
حضرات آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. رمضان مبارک کی فضیلت کی یہ بنیاد ہم میں سے ہر شخص کے علم میں ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. پھر اس آخری عشرے میں کہ جس کے ابھی چھ دن باقی ہیں وہ لیلۃ القدر بھی ہے جس کے بارے میں قرآن کی یہ گواہی ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس کی افضلیت کی بنیاد بھی یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. اس آخری عشرے کی جو ایک عظیم عبادت ہے اعتکاف اس کا بھی اصل تعلق قرآن مجید سے ہے، اس لیے کہ حضور وحی سے کے آغاز سے قبل جو غار حرا میں اعتکاف فرماتے تھے تو اسی حالت اعتکاف میں اس آخری عشرے میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پھر اسی مناسبت سے حضور نے رمضان کے اس آخری عشرے کو اعتکاف کے لیے اس کا آپ کو نے ایک معمول بنا لیا. اور اغلب یہی ہے کہ اسی اعتکاف کے دوران حضور مذاکرہ فرماتے تھے قرآن مجید کا حضرت جبرائیل کے ساتھ، یعنی سال بسال جو قرآن نازل ہو رہا تھا حضور پر تو یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں حضور اس کو دہرا لیتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ. اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو حضور کی حیات طیبہ کا آخری رمضان مبارک تھا اس میں حضور نے دو مرتبہ پورے قرآن مجید کا مذاکرہ حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا. یہ چند باتیں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہیں میں نے اس لیے دہرائی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بات پھر واضح طور پر سامنے آ جائے کہ رمضان مبارک اگرچہ اس کی نمایاں عبادت روزہ ہے لیکن اس کا اصل تعلق جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے. تو اس آخری جمعے میں کہ جبکہ ایک اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب رمضان ودا ہو رہا ہے، اگرچہ اس مرتبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی پورے چھ روزے بقایا ہیں، میں ایک مرتبہ پھر یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں. اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک موضوع جو واقعہ یہ ہے کہ مجھے بہت پسند ہے، میرا محبوب موضوع ہے اور جس پر بولنے کو دل چاہتا ہے وہ ہے عظمت قرآن اور قرآن کے مقام اور مرتبہ اور قرآن کی قدر و قیمت کا معاملہ. آپ میں سے بعض حضرات کے علم میں ہوگا کہ جب ہم سالانہ قرآن کانفرنسیں کیا کرتے تھے تو ایک سالانہ قرآن کانفرنس میں میں نے ایک بڑی مفصل تقریر اسی موضوع پر کی تھی، عظمت قرآن بزبان قرآن. خود قرآن مجید نے اپنی عظمت کو کن کن پیرایوں میں نمایاں کیا ہے، واضح کیا ہے، اپنی قدر و قیمت کو کس طرح کھول کھول کر بیان کیا ہے. اگرچہ اس پر عرف عام میں تو یہ اطلاق ہو جائے گا کہ در مدح خود می گویم، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اور اللہ اپنے کلام کی ہی مدح فرما رہا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے معیوب ہیں اللہ کے لیے معیوب نہیں ہیں، جیسے تکبر ہے مخلوق کے لیے یہ نہایت ناپسندیدہ شے ہے. حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ ہے تکبر کی شناعت. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، یہ کبر جو ہے تکبر، المتکبر اللہ کا نام ہے المتکبر، یہ کبر جو ہے یہ میری چادر ہے. اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے میری چادر کو میرے شانے سے گھسیٹ رہا. اور عربوں کے نزدیک یہ کسی شخص کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویہ ہو سکتا تھا کہ اس کی چادر کو گھسیٹا جائے، یہ گویا کہ اس کی عزت کو گھسیٹا جا رہا. تو اللہ تعالی مخلوق کے حق میں اس تکبر کو اس قدر برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ خود متکبر ہیں اس لیے کہ یہ شان ان کو زیب آتی ہے، شایان شان ہے. یہی معاملہ ہے درمدہ خود کا. اگر انسان یہ کرے گا تو یہ ایک معیوب شے شمار ہوگی. حضور نے بعض احادیث آپ نے سنی ہوگی کہ اپنے بعض خصائص کا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ولا فخر، ولا فخر، میں یہ بھی ہوں، مجھے اللہ نے یہ عظمت بھی دی ہے، ولا فخر، لیکن اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے. میں اظہار تفاخر کے لیے تمہیں یہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اظہار واقعہ اور تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو قرآن مجید جب اپنی عظمت کا بیان کرتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے درمدہ خود می گویم ہے، جو اللہ تعالی کے لیے ہرگز نامناسب نہیں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ خود ایک ضخیم تصنیف کا موضوع ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اسے اپنے ذمے لے کہ قرآن مجید کا اس اعتبار سے ایک مرتبہ پورا ابتدا سے آخر تک جائزہ لے کہ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں کیا کیا کچھ کہا. اس سے آگے بڑھ کر معاملہ ہے کہ قرآن مجید کی کیا مدح کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ میں نے یہ مصرع جو ہے اپنی اس کتابچے میں بھی کوٹ کیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ قدر گوہر شاہ داند یا بے داند گوہری، ہیرے کا کی قدر و قیمت یا تو بادشاہ کو معلوم ہوتی ہے جس کے خزانوں میں ہیرے جواہرات ہیں، اور یا جوہری کو اس کا علم ہوتا ہے جس کا وہ فن ہے. اسی طرح قرآن مجید کی عظمت سے یا تو بتمام و کمال آگاہ ہے خود اللہ، اور یا اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے تو وہ جس کو اقبال نے کہا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، تو ہمارے پرے مرغ تخیل کی رسائی جو ہے اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی. تو حضور سے جو احادیث مروی ہیں قرآن مجید کی عظمت کے ضمن میں، ان میں ایک طویل حدیث میں نے بہت عام کی ہے، اس مرتبہ بھی وہ چار ورقہ جو ہے تقسیم ہوا ہے جس میں حضور کا وہ خطبہ موجود ہے. تو میرا جی بہت چاہتا ہے اس موضوع پر گفتگو کو، لیکن آج کے لیے میں نے اس موضوع کو اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے آج مختصر الفاظ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں. اور میرے سامنے اس وقت وہ شعر ہے، یعنی اس جمع احباب درد دل کہہ لے پھر التفات رخ دوستاں رہے نہ رہے، معلوم نہیں یہ مواقع ہمیں میسر رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو یہ جو بھی موقع ملتا ہے میں آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے. عظمت کا ادراک بتمام و کمال ہمارے فہم سے ماورا ہے، لیکن یہ کہ جو چیز عملاً ہم سے متعلق ہے وہ یہ کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کی پکار کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، اللہ کس چیز کے لیے نوع انسانی کو مکلف ٹھہراتا ہے، اس نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اس نے ہماری کیا ذمہ داریاں معین کی ہیں۔ تو میں جو بھی تھوڑا بہت مطالعہ میرا ہے اس کا جو حاصل ہے وہ میں آج اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ البتہ اس سے قبل صرف تبرکاً وہ جو خطبہ ہے جو ہم شائع کر چکے، ہدیۃً پیش کر چکے، اور جن حضرات کو نہ ملا ہو وہ آج یہاں سے ہمارا جو مکتبے کا سٹال لگتا ہے باہر وہاں سے وہ لے لیں، اس کے صرف چند جملے میں آپ کو سناؤں گا۔ ویسے بھی وہ فصاحت و بلاغت نبوی کا ایک شاہکار ہے۔ حضور نے جس کا میں بھی ذکر کیا تھا کہ اپنے خصائص کا جو ذکر فرمایا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ انا افصح العرب ولا فخر، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ اور یہ بات بھی جو میں بیان کر رہا ہوں تو بطور اظہار واقعہ، ورنہ یہ کہ میں اس پر کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں۔ اوتی تو جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے وہ استطاعت اور استعداد عطا فرمائی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں معانی کے سمندر بن کر سکتا ہوں، جوامع الکلم اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو یہ فصاحت نبوی اور بلاغت نبوی اور جوامع الکلم کا ایک بہت بڑا یہ خزانہ ہے کہ جو وہ حدیث ہے جو ہم نے کافی پھیلائی ہے اپنی استطاعت کی حد تک، اس کے صرف چند جملے، اس میں تین تین ٹکڑے حضور نے ایسے جیسے موتی جڑ دیے ہوں اس طریقے سے ان کو جمع کیا۔ مثلا قرآن کے بارے میں پہلے تین جملے یہ آئے، فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ اب اس میں ردم بھی دیکھیے، اس میں الفاظ کا دروبست دیکھیے۔ لوگوں جان لو اس قرآن میں جو تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان کے حالات بھی ہیں، اور جو تمہارے بعد حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں ان کی خبر بھی ہے، اور تمہارے مابین جو اختلافات بھی تا قیام قیامت پیدا ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ آگے چلتے ہیں ذرا، میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا، پھر تین جملے بڑے پیارے آتے ہیں، وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اب یہاں بھی دیکھیے وہی ردم ہے، قافیہ ہے، وہاں میم پر بات ختم ہو رہی تھی یہاں نون پر ختم ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو تم مانگتے ہو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہی تو ہے، اور یہی الذکر الحکیم ہے، اللہ کا اصل ذکر یہ ہے۔ تم نے اور طریقے ذکر کے ایجاد کیے ہیں، یہ ہے اصل ذکر۔ اور تیسرے فرمایا کہ یہ ہے حبل اللہ، کہ جس کو اگر مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہی تمہارے اتحاد کی بنیاد ہے، جس کو اقبال نے مصرے میں ادا کیا ہے کہ اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، اس کو تھامو مضبوطی سے کہ حبل اللہ یہ۔ پھر جو اختتام ہوا ہے اس میں چار جملے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کی وہ اصل جان ہے، من قال بہ، بلکہ اس سے پہلے کے تین جملے بھی، لا یشبع منہ العلماء ولا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد۔ یہ اس کی علمی قدر و منزلت کا معاملہ بیان ہوا کہ اس کے مطالعے سے، اس کے غور و فکر سے کبھی علماء اکتائیں گے نہیں، اور کرتے رہیں گے تا قیام قیامت، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک تو وہ کان ہوتی ہے ہیروں کی کہ اس میں ایک وقت میں آ کر معلوم ہوا کہ سب ہیرے نکل گئے، اب اس کان میں ہیرے نہیں ہیں، اس کان کو اب آپ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اب وہ گڑھا ہے، کان نہیں ہے، وہ ایک سرنگ ہے، کان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن اس کے معنی نہیں ہے، یہ وہ معدن ہے کہ اس سے ہیرے جواہرات نکلتے رہیں گے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ بار بار کے پڑھنے سے اس پر کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ کوئی کتاب اور ایسی نہیں ہے کہ آپ نے دو چار مرتبہ پڑھ لیا ہو تو اس سے آپ کی طبیعت اکتا نہ جائے، اور اس پر ایک پرانے پن کا احساس نہ ہو کہ اب اور پڑھنے میں اس میں کیا لذت ہے سوائے قرآن کے، لا یخلق عن کثرت الرد، جتنا پڑھو گے اتنا ہی اس کے ساتھ شغف اور اشتیاق بڑھتا چلا جائے۔ اور آخری چار جملے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جان ہے اس حدیث کی اور اس کا حاصل ہے لب لباب ہے، من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے اس کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس کو ہدایت نصیب ہو گئی. یہ آخری ٹکڑا ایسا ہے کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو دعا بھی نکلتی ہے قلب کی گہرائیوں سے کہ اللہ اس کا مصداق بنا دے، اور شکر بھی ادا ہوتا ہے، شکر بھی قلب کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے اس کی توفیق دی ہے کہ مسلمانوں کو اثر نو قرآن کی طرف متوجہ کیا جائے، بلایا جائے، ان کے انعطاف توجہ ہو جائے، اس کی عظمت کا کچھ انکشاف ہو جائے، اس کے پڑھنے سے کچھ دلچسپی پیدا ہو جائے. من دعا الیہ ہدیٰ الی صراط مستقیم. اور اس قدر عجیب ہے یہاں بلاغت اور فصاحت کہ اس سے بالکل قطع نظر رکھو، بالکل اس سے کوئی دلچسپی نہ رکھو کہ لوگوں کو ہدایت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دعا الیہ، اس کی طرف بلاتے رہو، پکارتے رہو، متوجہ کرتے رہو، تو کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے. اور اس کو اس تقیت کے ساتھ بیان کیا مجہول کے سیرے میں، ہدیٰ الی صراط مستقیم، جس نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم. تو یہ حدیث ان احادیث کے ذخیرے میں کہ جن میں حضور نے عظمت قرآن کا بیان کیا ہے، بڑی نمایاں ہو کر آتی ہے. اور اس کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ویسے تو بہت سی کتابوں میں ہے لیکن اس قدر تفصیل سے امام بیہقی سے لائے شعب الایمان میں. بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صرف تبرکاً میں نے آپ کے سامنے عظمت قرآن کے سلسلے میں یہ حکمت نبوی کے چند موتی جو ہے وہ بکھیر دیے. میرا آج کا اصل موضوع یہ ہے کہ یہ قرآن جس کی مدح حضور یوں کر رہے ہیں، اب یوں تو اس میں مضامین بے شمار ہیں، یہ اللہ کے کلمات ہیں. سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ اے لوگوں، اے ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. قرآن کے علوم کا احاطہ کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب، ایک ہے علوم اور معارف، علمی نقطے وہ کہ جن کے موتی اس سے نکلتے رہیں گے. ایک ہے وہ راستہ کون سا بتاتا ہے کہ جس پر نوع انسانی کو چلنا ہے. یہ فلاح جو ہے یہ تو آج سے 1000 سال پہلے کے انسان کی بھی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی کہ آج کے انسان کی ضرورت ہے. سائنٹیفک حقائق پہلے کم معلوم تھے، آج زیادہ معلوم تھی، اور ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد آج کے دور کو کہا جائے بڑا تاریکی کا دور تھا، اس لیے کہ علم اتنا اور آگے بڑھ چکا ہو کہ آج معلوم ہو کہ آج کا انسان تو بڑے دور جہالت میں زندگی بسر کر رہا تھا. لیکن یہ علم اور ہے. ایک ہے علم ہدایت، ایک بڑا پیارا جو ہے اس سلسلے میں شعر کہ علم نبود بلکہ علم جبود، آنکھ رہ بن مائدت زنگ گمراہی زدل بزدائدت. علم کیا ہے؟ علم تو اصل میں وہ ہے جو راہ دکھاتا ہے اور دل پر سے گمراہی کے زنگ کو اتارتا ہے، وہ ہے اصل علم. تو وہ جو علم ہدایت ہے، اسی لیے قرآن نے کیا کہا، اپنے آپ کو ہدل للمتقین. یہ آیت جو میں نے آج بھی پڑھی اور بار بار ہر جمعے میں ہم نے سنی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. تو اصل جو فنکشن ہے قرآن کا وہ ہدا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوا اور وہ پروگرام چلا ٹیلی ویژن کا، اس کا نام میں نے تجویز کیا تھا الہدا. قرآن مجید اپنے آپ کو سب سے زیادہ جو نمایاں کرتا ہے وہ اسی نام سے کرتا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ الہدا قرآن مجید ہے. تو یہ جو ہدایت ہے جس راستے پر قرآن انسانوں کو چلانا چاہتا ہے، اور یہاں میری مراد بہرحال وہ انسان ہے جو قرآن کو واقعتاً مانتے ہوں، اسے کلام الہی تسلیم کرتے ہوں، اس پر ایمان رکھتے ہوں، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہوں کہ اللہ اسے ہمارا امام بنا دے. اگر آپ کو وہ دعا یاد ہو جو ختم قرآن کی دعا ہر قرآن مجید کے نسخے پہ آخر میں لکھی ہوئی آپ کو ملتی ہے، اس میں یہ الفاظ ہے وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما. اے اللہ اس کتاب کو، اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے اور اسے ہمارے لیے رحمت اور نور اور ہدایت بنا دے. تو یہ جو ہے یہ امام ہو اور ہدایت دے ہمیں. تو میں اس کے سلسلے میں آج چند باتیں گنتی کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. چار باتیں تو وہ ہیں جو قرآن مجید کی نصوص سے قطعیہ سے اس طرح ثابت ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کسی شک کے شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. ایک چیز اس کا منطقی نتیجہ ہے جس کو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کروں گا. اس لیے کہ قرآن کے بعض حقائق ایسے بھی ہیں جو مزمر ہیں, اور ان مزمر حقائق کا علم سب سے زیادہ اللہ نے کس کو دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی, ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے, ہر انسان پر نازل نہیں کیا, آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں, اس کے مزمرات کی تبیین کریں, توضیح کریں لوگوں کے لیے اس کلام کی کہ جو ہم نے ان کے لیے نازل کیا. تو وہ پانچویں چیز جو ہے اگرچہ وہ قرآن مجید میں تانے بانے کی طرح موجود ہے, لیکن اس طرح کی نص میں اس کے لیے شاید قرآن سے فی الحال پیش نہ کر سکوں, وہ ہے حدیث نبوی سے. تو میں نے یہ اس لیے گنتی کی ہے کہ یہ پانچ کا حصہ آپ کے ذہن میں آ جائے. سب سے پہلی چیز کیا ہے قرآن کی دعوت میں جو آپ کو بار بار ملے گی, جا بجا ملے گی, اور اس دعوے کے ساتھ ملے گی کہ جتنے رسول آئے ہیں ان کی دعوت کا پہلا نقطہ یہی تھا, ان اعبدوا اللہ واطیعون, لوگوں اللہ کی بندگی کرو. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی بندگی کرو, تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قرآن اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ ہود میں کتاب نوح کے مت آیات ہوں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, یہ قرآن جو جس کی آیات محکم کی گئی اور پھر ان کی تفسیر کی گئی اس ہستی کی طرف سے جو علیم اور خبیر اور حکیم ہے, اللہ تعبدوا الا اللہ, اور یہ ایک ہی پیغام لے کر آیا ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اور یہ بندگی وہ ہے جسے قرآن غایت تخلیق جن و انس قرار دیتا ہے. سورہ زاریات کی آیت آپ کے ذہن میں ہوگی, آج کل تو سن رہے ہیں آپ بھی, آخر تراویح میں بھی اب سورہ زاریات تک تو سبھی جگہ پہنچ چکے ہوں گے. بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کرے. تو یہ ہے پہلا نقطہ. البتہ یہ ہے کہ اس بندگی کے تصور میں ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی دعوت کا پہلا نقطہ یہ, کوئی نہیں اختلاف کر سکتا, لیکن اس بندگی سے مراد کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا انسان توجہ کرے تو حقیقت بالکل منکشف ہو کر آ جائے گی کہ بندگی کے معنی ہے اطاعت کلی, غلام بن جاؤ, زندگی آمد برائے بندگی, تمہاری کوئی مرضی نہ رہے, جو مولا کی مرضی ہے وہ پوری کرو, تمہاری کوئی پسند نہ ہو, جو تمہارے مالک کو پسند ہو وہی تمہاری پسند ہو, تمہارا کوئی اختیار نہ ہو, تمہارا کام تو اپنے مالک کے حکم کی فرما برداری ہو, تم اپنی کوئی شے ملکیت نہ سمجھو, مالک تو وہ ہے, تم خود ملکیت ہو, تم خود مملوک ہو, تو تمہاری کسی ملکیت کا کیا تصور ہے. یہ کیفیت اگر انسان میں پیدا نہیں ہوئی تو وہ پہلا تقاضا ہی پورا نہیں ہو رہا. البتہ یہ کہ ایک اطاعت اور غلامی ہوتی ہے مارے باندھے کو, انگریز حکمران ہو گیا آ کر تلوار کی زور سے, بعد میں دوسری بات ہے کہ اس نے حکومت کا رنگ بدل دیا جب کمپنی بہادر کی حکومت ختم ہوئی اور براہ راست تاج انگلستان کے تحت ہم آئے. لیکن وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا, ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور پین. اب اس میں جو دھمکی مزمر ہے کہ اگر قلم کی حکومت تم نے قبول نہ کی تو پھر تلوار کی حکومت ہے, وہ ہے یہاں موجود. تو ایک تو یہ کہ ہم ان کے بندے بن گئے, ہم ان کے غلام ہو گئے, مطیع فرمان ہو گئے, لیکن یہ مجبوری کی غلامی. مجبوری کی غلامی پر بھی اگرچہ قرآن مجید میں اطلاق عبادت کا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب فرعون نے اپنا احسانات گنوانے شروع کیے کہ تم وہی نہیں ہو جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو, الم نربک فینا ولیدا, آج تم ہمارے سامنے آ کر سینہ تان کر بات کر رہے ہو, ہم نے اپنے گھر میں تمہیں پالا پوسا. اس کا جو جواب دیا حضرت موسیٰ نے, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, تم نے یہ مجھ پر بڑا احسان جتا رہے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے, میری پوری قوم جو ہے وہ ظلم کی چکیوں میں پسی, اس کا تو احساس نہیں, اور مجھے ذرا محل میں پال لیا ہے تو اس کا احسان اتنا جتا رہے ہو. تو عبدت بنی اسرائیل, یہ الفاظ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا. تو غلامی اور بندگی اور کلی اطاعت اور پوری زندگی میں اللہ کا مطیع فرمان ہو جانا, یہ اس عبادت کا لازمی جز ہے. لیکن اصل عبادت جو مطلوب ہے وہ محبت کے جذبے سے واقعتاً اللہ محبوب ترین ہو جائے. لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, اگر اس کیفیت کے ساتھ وہ اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے, وہ صرف اطاعت شمار ہوگی. اطاعت تو منافقین بھی کرتے تھے, مارے باندھے کو ماننا پڑتا تھا حضور کا حکم, لیکن یہ کہ وہ عبادت شمار نہیں ہوتی تھی. اطاعت جب محبت کے ساتھ ہو جائے گی اللہ کی اطاعت تو وہ ہے عبادت. تو یہ ہے عبادت رب کا کم سے کم مفہوم جو میں اس وقت چونکہ صرف اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں پانچ چیزیں مجھے آپ کے سامنے آج اس مختصر وقت میں بیان کرنی ہے, لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب, اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدا ہے تصورات. تو وہ محبت اور اطاعت کلی, لیکن واقعہ یہ ہے کہ زیادہ کٹھن مسئلہ جو ہے وہ اس اطاعت کلی کا ہے, اس لیے کہ معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا, خیر بہت سے لوگ تو وہ ہیں جن پر وہی بھاری ہے, انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کا وقت کب آیا کب گیا, نماز سے کوئی مناسبت ہی نہیں رہی. ہماری عظیم اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے, لیکن جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کے سامنے بھی جب اگلا مرحلہ آتا ہے, اللہ نے سود کو حرام کیا ہے لیکن کاروبار میں تو میری بڑی ضرورت ہے, میں اپنے جو مقابلے کے کاروباری لوگ ہیں جن سے میری مسابقت ہے میں ان کے ساتھ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چل ہی نہیں سکتا اگر وہ ڈرافٹ کروں. اب یہاں ہے قدم قدم پر امتحان, ایک طرف اللہ کا حکم ہے کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے, ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر. یہ ہے در حقیقت وہ کشمکش جس میں ہر میں سے ہر شخص مبتلا ہے. گھریلو زندگی ہے, اللہ کے احکام ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو احکام خداوندی کی تضحیک کر رہے ہیں, جو مذاق اڑا رہے ہیں استہزاء کر رہے ہیں تمسخر ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ستر اور حجاب کے احکام کو اپنے گھروں میں نافذ کر سکے. یہ مسئلہ اس درجے گمبھیر ہے کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ یہ حکم ہے, تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شریعت کی کا منشا ہے, لیکن یہ کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و دور پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ کشمکش ہے در حقیقت کہ جس سے ہم میں سے اکثریت کو واسطہ الا ماشاء اللہ کہ جو یکسو ہو گئے ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, جم گئے ہو مطمئن ہو گئے ہو کہ کچھ بھی ہو لوگ تمسخر کریں مذاق اڑائیں لیکن بہرحال ہمیں جمے رہنا ہے. اور قلیلم ما ہم, ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بہت شاد ہمارے معاشرے میں رہ گئے. تو یہ پہلا تقاضا ہے اچھی طرح جان لیجئے, اگر یہی تقاضا پورا نہیں ہوتا تو اب آگے کی بات جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے بالکل بیکار ہے. بیس یہ ہے یہاں سے اوپر جو ہے وہ تعمیر ہوگی. اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے شریعت کے حصے بکھرے کر دیے, کچھ احکام مانے اور کچھ نہیں مانے, تو یہ بالکل شریعت کو رد کر دینے کے مترادف ہے. یہ تھوڑے سے احکام کے مان لینے کا قطعاً کوئی کریڈٹ نہیں ہے, حبا بھر نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. جتنا غضب کا انداز ہے قرآن مجید میں اس موضوع پر, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی تم میں سے یہ حرکت کرے گا کہ ہمارے احکام کے یہ حصے کر لے کہ یہ تسلیم اور یہ پاؤں تلے, اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں اشد کا لفظ آیا, اشد العذاب, جو شدید ترین عذاب ہے اس میں اس کو جھونک دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اچھی طرح سن لو, اللہ غافل نہیں ہے, تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے, وہ بے خبر نہیں ہے. تمہاری چالیں جو ہے وہ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکیں گی, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی, وہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے. اسی سلسلے میں ذرا سا ذہن میں ٹانک لیجئے کہ یہ جو عبادت ہے اس قدر کٹھن عبادت, پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرنا, اسی کو در حقیقت آسان بنانے کے لیے, اس کی تسہیل کے لیے یہ عبادات ہمیں عطا کی گئی. نماز, روزہ, حج اور زکات یہ پلرز ہیں جن پر یہ عبادت قائم ہوئی. اس لیے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ مشغول ہو کر دنیا کے معاملات میں, اس کا امکان ہے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ نے کسی سے بندگی کا عہد استوار کیا ہے. تو اس یاد دہانی کے لیے نماز ہے, پانچ مرتبہ نکلو اپنے معمولات سے مشغولات سے, صبح ہوئی ہے تو ابھی زندگی کا دھندا شروع کرنے سے پہلے اپنے عہد کو تازہ کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز کا کی روح, اصل نماز سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کی سات آیات میں مرکزی آیت یہ ہے, چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اور مانیں گے. یہ ہے اصل میں نماز کی غرض و غایت. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اور اسی طریقے سے روزہ کس لیے؟ کہ یہ تمہارے نفس کی خواہشات جو ہیں، تمہارے جو جبلی دائیات ہیں، تمہارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، یہ بھی بے قابو ہو جاتے ہیں. بھوک لگی ہوئی ہے، اب حلال چیز نہیں مل رہی تو حرام ہی کھا جاؤ. یا یہ ہے کہ جنسی جذبہ جو ہے بھڑک اٹھا ہے، ایکسائٹیشن ہو گئی ہے کسی سبب سے، تو بھول گئے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. تو اپنی اس اینیمل انسٹنکٹس کو قابو میں لانے کے لیے روزہ فرض کیا گیا. کوتے بالے کم اس سے عام کما کوتے بال الزین امن قبل کم لال لکم تب تک. ایک مال کی محبت جو ہے وہ سب سے ہی خوفناک ہے، وہ انسان کو غلط راستے پر ڈالنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. اس کے ازالے کے لیے زکات تجویز کی گئی، مال نکالا کرو. اس میں نفس کی پابندیاں بھی ہیں، احرام کی حالت میں وہ صوم کے ساتھ مشابہت ہے، اور پھر اس میں خرچہ بھی ہے، وہ زکات کے ساتھ مشابہت ہو گئی. اسی لیے حج کو کہا گیا یہ جامع ترین عبادت. لیکن ان عبادات کا اگر یہ ربط و تعلق اس اصل عبادت کے ساتھ ذہن میں نہ رہے تو پھر یہی عبادات مقصود بالذات بن جاتی ہیں. پھر ان کو انسان ایک رسم کی حیثیت سے ادا کرتا رہتا ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تب وہ رسم بنتی ہے. حقیقت میں یہ رسم نہیں ہے، یہ تو دین کے حکیمانہ نظام کے پلرز ہیں. تو یہ جب تو تعلق جو ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ ذہن میں رکھیے. اب آئیے دوسری بات کی طرف. یہ جو عبادت کا مسئلہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں غالب حیثیت ہے انڈیویجول فیصلے کی. میں فیصلہ کروں کہ میں اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. اب میری کشمکش اپنے نفس سے ہوگی، اپنے ماحول سے ہوگی، وہ دوسری بات ہے. لیکن اس میں اصل شے جو ہے وہ انفرادی فیصلہ ہے. آپ نماز ٹھوس دیں آرڈیننس کے ذریعے سے تو وہ نہیں چلے گی. آپ روزے کا احترام کرا لیں گے، روزہ رکھوا نہیں سکتے کسی جبر سے. لیکن یہ کہ اصل فیصلہ اندر سے ہوگا تو وہ بات چلے گی. لیکن کلیکٹو لیول پر قرآن مجید کی دعوت کا دوسرا نقطہ سامنے آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو جو ایک امت کی حیثیت دی گئی، انڈیویجول تو ہم نہیں رہے، جب امت ہو گئے. اما یا امو کہتے ہیں قصد کرنا، امام سامنے ہوتا ہے اور سب اس کی پیروی کرتے ہیں. تو در حقیقت امت ہے ہم مقصد لوگوں کا اجتماع، وہ لوگ جن کا مقصد ایک ہی ہے، جن کی سمت ایک ہے، جن کی زندگی میں ڈائریکشن ایک معین ہو چکی، وہ امت ہے، ہم مقصد لوگ. اب ظاہر بات ہے کہ آپ اگر کوئی چھوٹی سی انجمن بناتے ہیں، چھوٹا سا ادارہ بناتے ہیں، تو اس کے بھی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز معین کرتے ہیں. کس لیے یہ امت، یہ ادارہ کس لیے بنایا جا رہا ہے، یہ انجمن کس لیے قائم کی جا رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی امت، اس کی تشکیل کس نے کی؟ اللہ تعالی نے کی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو خطاب کیا دیا؟ امت وسط، خیر امت، بہترین امت، درمیانی امت. سورہ حج کے آخری رکوع میں فرمایا ہوجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. تو یہ امت جو ہے اس کی تشکیل کس لیے ہوئی؟ یہ ہے در حقیقت عبادت کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، اور اس مقصد کا تعلق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، کہ رسول جس منصب پر فائز ہو کر آئے، ان کی جو ذمہ داری تھی ہدایت خداوندی کو خلق خدا تک پہنچا دینا، یہ ذمہ داری ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کی تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے. اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی. یہ جو ذمہ داری ہے، اب ظاہر بات ہے کہ رسول بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت. یہ چیزیں ہمارے مسلمات میں سے ہیں، لہذا اس پر کوئی دلیل، کوئی استشهاد قرآن سے، حدیث سے کرنے کی ضرورت نہیں. ختم نبوت، تکمیل رسالت محمد پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی؟ کہ اب جو آخری انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہوگا، چاہے وہ سائبیریا میں ہو، چاہے وہ ٹمبکتو میں ہو، چاہے وہ کہیں صحرا جو ہے آسٹریلیا کا وہاں ہو، اس سب کی طرف بعثت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیسے ہو یہ کام؟ اس کے لیے جو پروسیجر اللہ نے طے کیا کہ محمد نے جن تک یہ پیغام پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ایک امت بن گئے، اب وہ ایک پارٹی ہے، وہ حزب اللہ ہے. ان کے ذمے اب یہ کام ہے کہ تا قیام قیامت وہ جو امانت محمدی اب ان کے پاس ہے اس کو پہنچائیں ایک ایک فرد نوع بشر تک. آپ کسی شادی شدہ زانی کو خود سنسار نہیں کر سکتے، یہ تو نظام اجتماعی کا فیصلہ ہوگا. لہذا اس نظام اجتماعی کو قائم کرنا یہ فرض ہے، عبادت بھی اس کے بغیر پوری نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے
خلق خدا پر اگر اللہ کے دین کی طرف سے حجت قائم کرنی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ حجت اس کے بغیر قائم نہیں ہوتی کہ آپ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اپنے عمل میں اس کا نمونہ پیش کریں. اگر آپ نماز کی تلقین کریں گے کسی کو اور آپ خود نہ پڑھتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تلقین جو ہے وہ شاید کوئی برعکس نتیجہ تو برپا کر دے, اس کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جائے, ریبیلین پیدا ہو جائے, بغاوت پیدا ہو جائے, لیکن اس تلقین اور وعظ و نصیحت کا فائدہ کوئی نہیں جب تک کہ آپ کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ دنیا کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دینا چاہتے ہیں, شہادت علی الناس, اور آپ خود اپنے ہاں اس نظام کو قائم نہیں کرتے, تو آپ کی یہ ساری شہادت اور تبلیغ اور دعوت اور تلقین اور نصیحت زیرو ہے, اس لیے کہ جب آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں. یہ وہ بات ہے جو ٹراٹسکی نے کہی تھی مولانا عبید اللہ سندھی سے, اسی صدی کے آغاز کے واقعات ہیں یہ, بولشویک ریولیوشن نیا نیا آیا تھا اور مولانا عبید اللہ سندھی جو گئے تھے مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر افغانستان, اور اس وقت کی افغان حکمران کی ساتھ بات تھی انگریزوں کے ساتھ, لہذا اندیشہ ہوا کہ وہ مجھے گرفتار کر کے انگریزوں کی خدمت میں پیش نہ کر دیں, جیسے شریف مکہ نے خود حضرت محمود الحسن کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا. تو پھر وہ وہاں سے بھی نکلے اور روس گئے اور لینن سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. لینن بستر مرگ پر تھا اس وقت, اس نے کہا کہ ٹراٹسکی سے بات کر لیجئے. اس کے سامنے جب اسلام کا نظام رکھا ہے عبید اللہ سندھی نے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ کمیونزم اس سے بہتر نظام ہے ہمارا جو محمد نے ہمیں دیا ہے, تو ٹراٹسکی نے ایک جملہ کہا جس پر مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ میری نگاہیں شرم سے زمین میں گڑ گئی, میں آنکھیں چار نہیں کر سکا اس کے بعد دوبارہ اس نے کہا کہ مولانا یہ نظام ہے تو بہت اچھا, لیکن آپ نے خود کہیں اس کو قائم کیا ہے؟ اب اس کا جواب نہیں تھا, کہاں بتائیں کون سا وہ چپا زمین ہے کہ جس کے بارے میں عبید اللہ سندھی یہ کہتے کہ ہاں ہم نے یہ نظام قائم کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ چاہے وہ بندگی رب ہے, آپ پورے اللہ کے بندے بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ نظام کو اللہ کا بندہ نہ بنائے, اور آپ دین کی دعوت اور تلقین اور تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کسی خطہ زمین میں عملاً قائم کر کے نہ دکھائیں. ان دونوں کو آپ جوڑ لیجئے تو شہادت علی الناس اور عبادت رب کے یہ دونوں جو سائز ہے ٹرائنگل کے, یہ اس نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں. دین کو قائم کرو, نظام کو نافذ کرو, یہ دوسری بات ہے. اس وقت وقت نہیں ہے میں تفصیل سے آپ سے بیان کرتا, اور شاید میں اب ان میں سے ایک ایک موضوع کو لے کر موقع ملا تو تفصیل سے گفتگو کروں. ویسے ان تینوں چیزوں پر میری ایک کتاب موجود ہے, مطالبات دین, عبادت رب, شہادت علی الناس, اقامت دین, مطالبات دین کے نام سے میری کتاب ہے. وہ اگرچہ اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, سوائے وہ جو سیٹوں کا ایک اعلان کیا گیا تھا اور اس چار ورقے کے جو آخری صفحے پر جس سیٹ کا اعلان ہے, تو سیٹ کے اندر تو وہ موجود ہے لیکن علیحدہ وہ کتاب اب ہمارے پاس نہیں. تو اس کتاب میں میں نے ان تینوں چیزوں پر تفصیل سے بحث کی, اور میں آپ سے یہ استدعا کروں گا اگر اس وقت آپ کو نہ مل سکے تو عزم رکھیے پورا کہ جب بھی دستیاب ہو جائے آپ اس کا مطالعہ کریں, میری اس آج کی گفتگو اور آج کی گزارشات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اقامت دین فرض عین ہے, اس کے بغیر نہ بندگی کا تقاضا پورا ہوتا ہے اور نہ شہادت علی الناس کا تقاضا پورا ہوتا ہے. اقامت دین, دین کو قائم کرو, اس کے لیے لفظ تکبیر رب بھی ہے, اللہ کو بڑا کرو. اللہ اپنی جگہ تو بڑا ہے, آسمان پر تو اس کی بڑائی ہے, یہ زمین پر فساد مچا ہوا ہے, زمین پر بغاوت ہے, یہ زمین والے اسے بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے. کہیں اگر انجیل کا آپ نے مطالعہ کیا ہو تو انجیل کی جو یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ ہے, اگرچہ وہ شروع میں نہیں ہے, ایک دعا کی شکل میں ہے, وہ درمیان میں ملے گی, لیکن عیسائیوں کی نماز کا وہ جزو لازم ہے جیسے کہ ہماری نماز کا سورہ فاتحہ جزو لازم ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے رب تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا, خدا کی بادشاہت آ رہی ہے. یہ در حقیقت پیشن گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی, جنہوں نے کہ بالفعل اس نظام کو قائم کیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. یہ آیت پہلے روز نہیں اتری, اسی وقت اتری ہے جب پورے عرب پر اللہ کے دین کا نظام قائم ہو گیا ہے, ورنہ نظری اعتبار سے تو اول روز سے دین کامل تھا, عملاً اس کی تکمیل اس روز اس کا اعلان ہو رہا ہے جب ایک خطہ ارضی پر ایک نظام کی حیثیت سے, غالب نظام کی حیثیت سے اس کا نفاذ مکمل ہو گیا ہے. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. تو یہ تین فرائض ہیں حضرات, پہلا فرض عبادت رب اور اس کے ضمنی طور پر نماز روزہ حج زکات بھی اس کے ساتھ شامل کر لیجئے. دوسرا فرض شہادت علی الناس، دعوت الی اللہ، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ دین، جو چاہیں آپ اسے کہہ لیں، یہ بھی ہر ایک کا فرض ہے. اصل جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارا جو تصور فرائض ہے وہ غلط ہو گیا ہے. نماز کو ہم فرض سمجھتے ہیں، اسے فرض نہیں سمجھتے. پوری زندگی میں بندگی کو فرض نہیں جانتے، نماز کو فرض جانتے، حالانکہ نماز کا مقصود وہ ہے، اس کو فرض نہیں سمجھتے لیکن اس کو فرض سمجھتے. ایسے بہت سے آپ کو حاجی مل جائیں گے جو حج ہر سال کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن کاروبار میں سارے حرام طریقے جو ہے چل رہے ہیں. یہ چیز ہمارے ہاں اسی وجہ سے کہ یہ تصور غلط ہو گیا ہے. تو پہلا بندگی یہ رب اور اس کے ساتھ یہ تمام عبادات جو ہے وہ زمینے کے اعتبار سے شامل کر لی. دوسرا شہادت علی الناس، یا تبلیغ دین، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا دعوت الی اللہ، یا دعوت الی الخیر، یہ تمام جو ہے الفاظ مدلول ایک. اور تیسرا فرض دین کو قائم کرنا بالفعل، نافذ کرنا، اقامت دین، تکبیر رب اور حضور کی بعثت کی غرض و غایت قرآن مجید میں تین مقامات پر یہی بیان ہوئی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. ہم نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، الہدا دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر یا تمام ادیان پر. یہ غلبہ ہی تو ہے اصل بعثت محمدی اور بعثت نبوی کا مقصد، غلبہ دین. اب ان تین کے بعد ایک لفظ ایڈ کیجئے چوتھا، وہ ہے جہاد. جہاد کیا ہے؟ جد و جہد سے. لیکن جہاد باب مفعلہ میں آ کر کشمکش، میں نے کئی مرتبہ واضح کیا، ایک لفظ کوشش ہے فارسی کا ہے اور ایک لفظ کشمکش ہے، کشمکش میں کوشش شامل ہے. لیکن یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی مخالف قوت ہے جو آپ کی کوشش کے راہ میں مزاحم ہو رہی ہے، آپ اس سے کشمکش کر کے اپنی کوشش کو چاہتے ہیں کہ مقام تکمیل تک پہنچ جائے، یہ کشمکش ہے. ٹو ایگزرٹ یہ ہوگا کوشش، اور ٹو اسٹرگل، یہ اسٹرگل جو ہے اس میں یقیناً کوئی ممانعت، کوئی مخالفت ہے کہ جس کے خلاف آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے. یہ جو جہاد ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے، ان تینوں چیزوں میں جاری و ساری. اس لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہے سب کا عنوان، اس لیے کہ بندہ رب بننے کے لیے اپنے نفس سے کشمکش ضروری ہے. نفس سے کشمکش نہیں کرتے اور نفس آپ کے اوپر غالب آ گیا ہے تو آپ اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ آپ تو نفس کے بندے بن گئے. پہلے اس نفس کو قابو میں لانا پڑے گا، اس گھوڑے کو منہ زور گھوڑے کو لگام دینی ہوگی. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو بندہ رب بن ہی نہیں سکتے. اوپر سے کتنے ہی لبادے اوڑھ لیجئے، تب متقیوں کا سا لباس پہن لیجئے، شکل و صورت بنا لیجئے، بندہ رب بننے کے لیے پہلی کشمکش ضروری ہے اور وہ نفس کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور سے جب پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ اس لیے کہ جڑ تو یہی ہے، جڑ پر درخت کھڑا ہوگا، اگر جڑ ہی نہیں ہے تو درخت کا تصور نہیں. لہذا جو اصل جڑ ہے جہاد کی، حضور نے فرمایا انت جاہد نفسک فی طاعت اللہ، یہ ہے سب سے افضل جہاد کہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو، اسے قابو میں لاؤ، اسے خدا کے سامنے جھکاؤ، اللہ کی اطاعت کے سامنے اس کو اگر تم کر سکو سر نگوں تو یہ ہے جہاد. اسی کو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا غزوہ تبوک سے واپس آئے، آپ نے فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھو جہاد ختم ہو گیا، حالانکہ سخت ترین جنگ جو ہے، اور سخت ترین جنگ تو فی الواقع ہوئی نہیں تھی، لیکن سفر جو ہے سب سے سخت ماحول اور حالات میں ہوا تبوک کا، اور اس میں جو نہیں گیا ہے اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ منافق ہے، اللہ کہ کسی نے توبہ کی اور آ کر اپنی خطا کو تسلیم کر لیا اور اس کو بھی سزا دے کر معافی ہوئی. وہ غزوہ تبوک ہے جس سے حضور واپس آتے ہیں تو فرماتے رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یہ نہ سمجھو مومن کا جہاد ختم ہو گیا، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے باہر گئے تھے، اب یہاں ہمیں بڑا جہاد کرنا، وہ بڑا جہاد ہے مجاہدہ مع النفس. اس سے آگے چلیے، یہ دین کی تبلیغ کیسے ہوگی اگر جد و جہد نہ ہو، کشمکش نہ ہو؟ اس لیے کہ تبلیغ آپ کسی خلا میں تو نہیں کر رہے نا، کوئی اور نظریات ہیں، کوئی اور تمدنی تصورات ہیں، کوئی اور خیر اور شر کے معیارات ہیں، کوئی اور فیشن اور چلن ہے جو موجود ہے، کوئی اور عقائد اور اوہام ہے کہ جن کی جب تک ابطال نہ کیا جائے دین کی دعوت آگے نہیں بڑھتی. لہذا یہ کشمکش جو ہے نظریاتی سطح پر، یہ ہے اب جہاد کا دوسرا مرحلہ. اور ویسے بھی ظاہر بات ہے یہ دعوت دین ہو، شہادت علی الناس ہو، اس کے لیے جب تک جان اور مال نہیں کھپائیں گے آپ، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں اگر صرف نہ کریں گے تو یہ از خود تو نہیں ہو جائے گا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، اس تبلیغ دین کے لیے جان اور مال کھپانا لازم۔ یہ بات ہے جو سورہ حج کی آخری آیت میں آئی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ ایک وہ آیت ہے واتقوا اللہ حق تقاتہ ہی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور اس آیت میں آیا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، ایک بڑا مشن تمہارے حوالے کیا ہے، اس جہاد کا ہدف کیا ہے، لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ اب یہ جہاد کی دوسری منزل ہوئی، اب تیسری منزل ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، ہے وہ کیسے ہوگا؟ میں بھی اپنے دھندوں میں مصروف رہوں، اپنے کاروبار، اپنے پروفیشن میں، اور آپ بھی لگے رہے تو دین قائم کیسے ہوگا؟ کیا ابو بکر ملک التجار نہ تھے؟ مکے کے سب سے بڑے تاجر نہ تھے؟ کیا ان کا سرمایہ سکڑتا نہ چلا گیا؟ کیا ان کی بساط کاروبار کی جو ہے تہ نہ ہو گئی؟ یہاں تک کہ صورت یہ ہے کہ جب خلیفہ کی حیثیت سے جب ان کا تقرر ہوا ہے تو اگلے روز ہاتھ پر چند تھان کپڑوں کے لے کر نکلے تھے، گویا کہ جو آپ کے ہاں ایک اسٹریٹ وینڈر ہوتا ہے اس طرح کی حیثیت ابو بکر کی ہو گئی ہے، جو کسی وقت مکے میں ملک التجار تھا، جس کی ہنڈیاں چلتی تھی، جس کے اعتماد کا یہ حال تھا، وہ ہاتھ پر کچھ تھان کپڑے کے ڈال کر نکلا۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر تو اتنی بڑی ذمہ داری خلافت کی آ گئی۔ انہوں نے فرمایا بہرحال مجھے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پیدا تو کرنا ہے، کوئی معاش کی ذمہ داری ہے۔ تب انہوں نے وہ ساری وہ جو مجلس مشاورت ہے اس کو جمع کروایا اور اس میں معاملہ پیش کیا کہ یہ اگر اس دھندے میں لگے رہیں گے تو خلافت کی ذمہ داری کون پورا کرے گا، اور پھر ان کا وہ روزینہ مقرر ہوا کہ بیت المال سے ادا ہوگا۔ تو اگر ابو بکر بھی کہتے کہ بس کاروبار کرتے رہیں گے، کچھ تھوڑا بہت چندہ دے دیا کریں گے دین کے کسی کام میں، تو کیا وہ دین قائم ہو جاتا؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دولت تھی، چلیے ذاتی نہیں تھی، بیوی کی تھی، لیکن بیوی نے اپنے آپ کو قدموں میں ڈالا ہوا تھا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دولت کہاں اسے دور رہ گئی تھی، لیکن وہ دولت کہاں رہی؟ وہ فاقے آئے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو۔ معلوم ہوا کہ جب تک اس طرح تن من دھن نہ لگا دیا جائے گا اللہ کا دین قائم نہیں ہو سکتا۔ رسول کے ساتھ نہیں ہو سکا تو اور کس کے ساتھ ہوگا؟ اپنے اپنے دھندوں اور کاروبار میں منہمک رہے ہم اور صرف دل میں خواہش پالتے رہے کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، تو اس سے زیادہ بڑی حماقت کوئی نہیں۔ این خیالست و محالست و جنون۔ اب اگر اقامت دین فرض ہے تو اب آپ سوچئے کہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے جہاد کی آخری منزل، اور اس منزل میں یہ جان لیجئے ایک مقام بڑا کڑا بھی آتا ہے۔ نظام جو بھی قائم ہوتا ہے کہیں اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، اٹ وونٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن، وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ نظام کہنا کے پاس مانو یہ مارز انقلاب میں ہے، اس کا تحفظ کرو۔ لہذا ایک وقت اس جہاد میں آتا ہے، وہ جہاد کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، جنگ۔ اس جنگ کے بغیر اللہ کا دین قائم نہیں ہوا ہے، وہ ہوگا، کہاں، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ فرضیت والا ذہن میں رکھیے کہ جنگ اگرچہ فرض نہیں میں قرار دے رہا، لیکن اس کا بھی ایک عکس ہے جو فرض ہے، اور وہ فرض یہ ہے کہ اگر آپ ذہناً اور قلباً اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو جان لیجئے کہ آپ حالت نفاق میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس حال میں کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا بھی نہ تھی، فقط مات علی شعبۃ من النفاق، تو اس شخص کی موت ایک نوع کے نفاق پر واقع ہوئی ہے، یہ فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ چوتھا لفظ تھا وہ جہاد، جس کے میں نے یہ مراحل بیان کر دیے۔ تین الفاظ وہ بنیادی ہیں، ہمارے فرائض، عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین۔ ان تینوں کے لیے کشمکش درکار ہے، جد و جہد درکار ہے۔ وہ کشمکش تینوں مراحل پر آئے گی، وہ مجاہدہ مان نفس سے شروع ہوگی اور دعوت و تبلیغ کے لیے جان اور مال کھپانے سے ہوتی ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے جد و جہد میں جان اور مال کھپانے پر ختم ہوگی، اور اس کی آخری منزل اللہ کی راہ میں گردن کٹوا کر سبک بوٹ ہو جائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اب یہ جان لیجئے کہ میرا جو بھی تھوڑا بہت مطالعہ ہے اس سب کا تو حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ دین کے اصل فرائض یہ ہے. میرے جو الہدا کے پروگرام کے آخری چنکس تھے سورہ حجرات کی وہ آیات, ایک ایک آیت پر میں نے ایک ایک درس لیا پورا. اس میں آپ کو یاد ہوگا آخری درس جو ان حضرات نے دکھایا, ایک تو بعد میں انہوں نے رکھ لیا ہے اللہ جانے کس مقصد کے تحت, لیکن یہ کہ آخری کیا تھا وہ میں یہاں بیان کر دیتا ہوں اس جہاد کے تحت. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومن تو بس وہ ہے جو اللہ کی راہ, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں نہیں پڑتے اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سمیت. تو یہ ہے جہاد. اور فرمایا اولئک ہم الصادقون, دعوی ایمان میں سچے صرف یہ ہیں. یوں تو کہنے کو جو چاہے مومن ہونے کا مدعی ہو جائے, اسلام کا دعویٰ زبان سے کرنے میں تو کچھ نہیں لگتا, لیکن حقیقت میں مومن صرف یہ. یہ آیت نمبر 15 ہے, جو چاہے جا کر سورہ حجرات 26 کے پارے میں اس آیت کو دیکھے. اس سے پہلے ہے اسلام اور ایمان کا فرق. کچھ لوگوں سے کہا گیا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو تو غلطی پر ہو, تم صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. مومن ابھی بہت بلند مقام ہے, اور مومن کا مقام یہ ہے جس کی فرض عین ہے جس میں جہاد, اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں. اب آخری اور پانچویں چیز, یہ جہاد جو ہے عقلاً یوں سمجھ لیجئے کہ محال مطلق ہے بغیر جماعت کے, نہ جہاد ہو سکتا ہے نہ اس کا تصور ہے. اس کے لیے اجتماعیت ناگزیر ہے, جماعت کا قائم کرنا. اس کے لیے اگرچہ اس کو آپ دلیل قطعی نہ سے قطعی نہ کہیں, لیکن اشارہ آ چکا ہے پہلے, ولتکم منکم امتن, امت کے اندر جب تک ایک امت نہیں بنتی, ایک ڈسپلن فورس اگر وجود میں نہیں آتی, منظم طاقت اگر وجود میں نہیں آتی, تو وہ یہ کام نہیں کر سکتی. موت کے ذریعے دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا, یہ ہمارا تجربہ ہے. ہجوموں کے ذریعے, موت کے ذریعے منفی کام ہو سکتے ہیں, مثبت نہیں ہو سکتا. آپ ایوب کو نکال سکتے تھے, نکال لیا, آگے مثبت کام کوئی نہیں. بھٹو کو ہٹا سکتے تھے, ہٹا دیا, آگے مثبت کام کوئی نہیں. مثبت کام ہوتا ہے ایک جماعت کے تحت جو منظم ہو, ڈسپلن ہو, جس کے کارڈرز معین ہوں, جس میں معلوم ہو کہ کس کو کس کا حکم سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. فسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. اگر یہ شان نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. اجتماعیت نہیں ہے, اگر آپ اپنے وسائل و ذرائع کو جمع نہ کریں گے تو دین کی تبلیغ کا کام کیسے ہوگا, ناممکن. اور اگر آپ ایک جماعت کی شکل اختیار نہیں کرتے, جماعت بھی وہ جسے سورہ صف میں کہا گیا بنیان مرسوس, سیدھا پلائی ہوئی دیوار, اگر ایسی ایک اجتماعیت وجود میں نہیں آتی, اقامت دین کا کام نہیں ہوتا. اور اس پر جو دوسری دلیل میں نے کہا تھا کہ حضور کے فرمان سے میں پیش کروں گا, وہ دلیل وہ حدیث ہے جو مشکاہ شریف میں موجود مسند احمد جامع ترمذی کے حوالے سے. حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں, انا امرکم بخمسن, اور ایک روایت میں وضاحت ہے اللہ امرنی بہن, اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے, میں تو اپنی طرف سے نہیں دے رہا. وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. التزام جماعت, سمع و طاعت, جماعت بھی چار آنے کی ممبری والی جماعت نہیں, اس سے کوئی کام نہیں ہوتے, بلکہ وہ جماعت جو سمع و طاعت کے ڈسپلن کے ساتھ ہو. فاسمعوا واطیعوا وانفقوا غیر لانفسکم, جس میں پھر اس ڈسپلن میں آ کر جان اور مال کھپائی جا رہی, قوتیں اور توانائیاں منظم طریقے پر صرف ہو. بال جماعت و سمع و طاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, اور ہجرت کا حکم دے رہا ہوں. ہجرت صرف زمین کو چھوڑ کر, کسی علاقے کو چھوڑ کر کہیں چلے جانے کا نام نہیں ہے. حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, جواب دیا, غور سے سنیے, انتہ جو رما کرے ہر ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. یہاں سے ہجرت شروع ہوگی. اقبال, اب چونکہ ان حقائق کی تعبیر کی ہے, ہمیں اقبال کی ذات سے نہیں ہے, اقبال کے پیغام اور کلام سے ہے سارا معاملہ. اقبال نے اس قدر خوبصورت انداز اختیار کیا ہے جاوید نامے میں, ترک خود کن سوئے حق ہجرت گزین, یہ اپنی اس خود مختاری, خود پسندی, اس کو ترک کر کے حق کی طرف ہجرت کرو, یہ ہے ہجرت. انتہ جو رما کرے ہر ربک, اپنی نفسانیت کو ترک کرو اور اللہ کے حکم کی طرف آؤ, یہ ہجرت ہے. تو ہجرت ایک منفی عمل ہے, چھوڑنا, ترک کرنا, ہر اس چیز کو جو اللہ کو پسند نہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ ایک مثبت کوشش ہے, ہر اس کام کے لیے جان اور مال لگا دینا جو اللہ کو پسند ہے. یہ پانچ باتیں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں تمہیں ان کا حکم دے کر جا رہا ہوں. یہ پانچ میں نے چاہا ہے کہ آج آپ کے سامنے رکھ دوں. عبادت رب, اسی کے ذیل میں عبادات, شہادت علی الناس یا تبلیغ دین یا امر بالمعروف نہی عن المنکر, دعوت الی اللہ, دعوت الی الخیر, جمع کر لیجئے یہ ایک. اقامت دین, اعلاء کلمت اللہ, اظہار دین حق علی الدین کلہی, تکبیر رب, یہ چار اصطلاحات ہیں. اصطلاحات ہیں مختلف لیکن مضمون ایک ہے, اللہ کے دین کو قائم کرو. ان تینوں کاموں کے لیے جد و جہد جو درکار ہے اس کا عنوان ہے جہاد, جو ایمان کی شرط لازم ہے. یہ ہے تو ایمان ہے, یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اور اس کی شرط لازم ہے جماعت,